السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل پروگرام قرآن تدبر و عمل جز 30 تفسیر سورۃ تکویر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. سورۃ تکویر مکی سورت ہے, 29 آیات ہیں. مفسرین نے اس کو 5 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. پہلا مرحلہ قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے. دوسرے پیراگراف میں قیامت کی تصویر کشی ہے, اور تیسرے پیراگراف میں اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن شیطان کی طرف سے نہیں ہے, جیسے کہ وہ لوگ الزام لگا رہے تھے. چوتھے پیراگراف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو رد کیا گیا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. اور پانچویں پیراگراف میں قرآن تمام کائنات کے لیے نصیحت ہے, یعنی تم قرآن کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہو تو مطلب تم خود اپنا راستہ خراب کر رہے ہو, بھٹک رہے ہو. اس کا مرکزی مضمون قیامت کی ہولناکی کا خوف دلانا ہے. قیامت کے دن جن اعمال کو پیش کیا جائے گا ان اعمال کی تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے, اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے, جیسے کہ کفار مکہ اسی چیز کا انکار کر رہے تھے. یعنی آج کی صورت میں خاص طور سے ہمارے لیے, میرے اور آپ کے لیے, الحمدللہ ہم قیامت پر تو ایمان رکھتے ہیں, الحمدللہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن اصل چیز جو آج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن جو ہمارے اعمال کو حاضر کیا جائے گا, جو اعمال ہمارے کام آئیں گے اس دن, اس کی تیاری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کا زمانۂ نزول, پہلا جو مرحلہ ہے یعنی شروع کی جو آیات ہیں تکویر کی, ابتدائی 14 آیات تقریباً, یہ مکہ کے قیام کے پہلے دور میں نازل ہوئی جب رسول اکرم نے بھی اعلان عام نہیں کیا تھا. یعنی 3 سال جو خفیہ دعوت رہی, 3 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے. اس کے بعد 15 سے لے کر آخر تک کی جو آیات ہیں 3 سال کے بعد نازل ہوئی, جس میں آپ نے اعلان عام کر دیا تھا, یعنی تمام مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی, اور اس وقت کی ہے جب آپ کو مجنون کہا جانے لگا تھا. اس سورت کے فضائل میں 2 احادیث ہم کو ملتی ہیں. یہ سورت ہود کی طرح ان سورتوں میں سے ایک ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کے طور پر بوڑھا کر دیا تھا, جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا. شیبت نہود والواقعت والمرسلات واما يتساءلون واذا الشمس كورت. سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ترمذی کی حدیث ہے, صحیح ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, یہ بھی صحیح حدیث ہے, جو شخص مناظر قیامت دیکھنا چاہتا ہے اسے سورت تکویر, انفطار, انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان 3 سورتوں کا ہم مطالعہ کریں غور سے, تو ہمیں قیامت کی ہولناک کی اس کا منظر پوری طرح اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا. اور ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ بات کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جب کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ گویا ایسے لگتا ہے گویا ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اس میں جو خاص الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ قرآن کو ذکر للعالمین کہا گیا ہے, یہ جبریل کا قول ہے, یعنی بہت ہی معزز فرشتے نے اس کو اللہ تعالیٰ سے سنا اور اسے رسول اکرم کو بیان کیا. یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے اور یہ کسی مجنون کا کلام بھی نہیں ہے. پچھلی سورت سورہ ابسہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن ایک نصیحت ہے اور مکرم صحیفوں میں درج ہے, معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. یہاں سورہ تکویر میں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول کریم یعنی جبریل امین کا قول ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں, اور قرآن یہ جو کلام ہے رسول اکرم نے اس کو ہوش و حواس میں پیش کیا, کوئی مجنوں کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے. اور تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے. ذکر للعالمین. الحمدللہ. آئیے اب دیکھتے ہیں سورت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت. اذا الشمس کورت, اذا جب الشمس سورج کورت وہ لپیٹ دیا جائے گا. و اذا اور جب النجوم ستارے انقدرت ماند پڑ جائیں گے. و ایزا اور جب الجبالو پہاڑ سیرت وہ چلائے جائیں گے. و ایزا اور جب الاشارو دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اتلت وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی. عربوں کا سب سے بہترین مال حاملہ اونٹنی تھی. و ایزا اور جب الوحوش وحشی جانور حشرت جمع کیے جائیں گے. و ایزا اور جب بحارو سمندر سجرت جوش میں لائے جائیں گے. و ایزا اور جب النفوس نفس زوجت وہ جوڑے بنائے جائیں گے یا جوڑ دیے جائیں گے. و ایزا اور جب المعودت زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سئلت وہ پوچھی جائے گی. بی بوجہ کس ذنبن گناہ کے قتلت وہ قتل کی گئی. ترجمہ روانی والا دیکھتے ہیں. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی یعنی پریگننٹ اونٹنی, اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی. آخری صورتوں کی یہ خاص بات ہے کہ آخری صورتوں میں ہمیں قیامت کی منظر کشی نظر آتی ہے, آخرت کی یاد تازہ کروائی جاتی ہے. جیسے کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, جب سے ہم نے تیسواں پارہ شروع کیا ہے, کہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ یا سرداران قریش آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے, ان کا ایمان اور عقیدہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دین پیش کی تو بہت سارے لوگ, میجورٹی نے الحمدللہ اسلام قبول کیا اور ان کا عقیدہ پختہ ہوتا گیا. لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں, جسے ہم ترقی کا دور کہتے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں, گلوبل ولیج کہا جا رہا ہے دنیا کو, جس ماحول میں اور جس تصور کے ساتھ آج ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں یہ کانسیپٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ خوب انجوائے کرو, زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, دوبارہ لوٹ کر کسے جانا ہے بھلا, کس نے دیکھا ہے, اور اگر لوٹ کر جانا بھی ہے تو تب کی تب دیکھی جائے گی. آج یعنی اپنے کل کے لیے اپنے آج کو خراب اور برباد مت کرو. یعنی دوبارہ وہی جاہلانہ کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے اپنی آج کی زندگی کو کیوں تباہ اور برباد کر رہے ہو, نعوذ باللہ اس طرح سے. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ کانسیپٹ اتنا پختہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کے دل سے آخرت کی جواب دہی کا احساس ہی گم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے, اور پھر اس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے. جو ہر طرف ظلم و ستم ہے یا عیش و عشرت ہے یا پھر زندگی کو اتنا آسانی سے لیا جا رہا ہے کہ بس کھانا پینا عیش کرنا موج مستی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, جو چاہے کرو, کوئی نہ آنکھوں پر روک تھام ہے نہ کوئی کسی اور چیز پر روک تھام ہے, حرام سے کماؤ یا حلال سے کماؤ, گناہ کتنے بھی قسم کے گناہ کرو, کیسے بھی قسم کے گناہ کرو, کسی کے ساتھ جو چاہو وہ کرو, بس بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, یعنی جو چاہے کرو کیونکہ دوبارہ کہاں دنیا میں آنا ہے. یہ کانسیپٹ بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے نا. یعنی آج اگر لوگ زبان سے نہیں بھی کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, تب بھی ان کے عمل سے, ان کے رویے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہاں دوبارہ پتہ نہیں اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا, پتہ نہیں حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا, لہٰذا جو چاہے کرو. تو قرآن ہمیں دراصل دعوت دیتا ہے, اور اس لیے قرآن کو یاد دہانی تذکرہ کہا گیا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے. یہاں پر ان آیات میں دراصل قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. آپ سوچیں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ ان یہ جو اوصاف بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے, کہ جس دن دل پھٹ جائیں گے یعنی اس کی ہولناکی کی وجہ سے, اس کی شدت کی وجہ سے, یعنی اتنا کرب ہوگا, اتنا اتنی تکلیف دہ وہ صورتحال ہوگی کہ اس وقت انسان سوچے گا کہ کیا حال ہو رہا ہے اس کا، یعنی اسے کچھ ہوش و حواس نہیں رہے گا۔ آپ امیجن کریے نا کہ یعنی جب یہ سارے ہولناک معاملات ظاہر ہوں گے تو مخلوق جدا جدا ہو جائے گی، ہر ایک کو علم ہوگا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، آخرت میں اس نے کیا بھلائی اور برائی پیش کی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے روز سورج بے نور ہو جائے گا، اس کو اکٹھا کر کے لپیٹ دیا جائے گا اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور دونوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ امیجن کریے کہ جو کویرت کا لفظ آیا ہے، از الشمس کویرت، یعنی کسی چیز کو امامہ یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر تلے گھمانا، اور اس میں گولائی اور تجمع کے دونوں تصور موجود ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کو گولائی میں لپیٹنا اور جماتے جانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعائیں، اس کی روشنی، اس کی حرارت، سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا اور وہ بس ایک بے نور رہ جائے گا۔ اور اذا النجوم انقدرت انقدرا بمانی گدلا پن، یعنی کسی چیز کا خود گدلا ہونا، رنگ میلا اور ہلکا پڑ جانا، ماند پڑ جانا، یعنی ستاروں اور چاند کو جو روشنی حاصل ہے وہ انعکاس نور کے نتیجے میں، یعنی سورج سے حاصل کرتے ہوں۔ تب جب سورج ہی بے نور ہو جائے گا تو پھر یہ چاند اور ستارے یہ بھی کیا ہوں گے، یہ بھی سب بے نور ہو جائیں گے، اور ان کے اندر وہ چمک و آبتاب نہ رہے گی۔ اور ازل جبال سیرت، یعنی جب زمین ہی تہ و بالا کر دی جائے گی تو آپ سوچیں کہ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، یعنی جب زمین کی جو کشش ثقل ہے، آج ہم جانتے ہیں نا، آپ لوگ تو سب لوگ پڑھتے ہوں گے یہ بات کہ زمین میں کشش رکھی گئی ہے نا، اس لیے ہر چیز نیچے کی طرف آتی ہے زمین میں۔ اس دن زمین کی یہ جو کشش ثقل ہے، یعنی اپنی طرف کھینچنے کی جو کشش اس کے اندر ہے، وہ ختم ہو جائے گی، تو پہاڑوں کی زمین میں جو جڑیں ہیں وہ بھی ڈھیلی پڑ جائیں گی، تو پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بالکل وہ بھربھری ریت کی طرح ہو جائیں گے، ادھر ادھر جو اڑتی پھرے گی۔ امیجن کریے کہ پہاڑ اڑ رہے ہیں، کیسے کسی سے ٹکرائیں گے نا۔ کبھی آپ نے دیکھا جب بہت طوفانی ہوا چلتی ہے اور جو لوگوں کے گھروں پر جو ٹین ہوتے ہیں، لوہے کے جو ٹین ہوتے ہیں، حالانکہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں وہ بھی اور کتنے بھاری ہوتے ہیں، لیکن درخت ٹوٹ کر ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، گرتے ہیں، جس سے کئی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کسی کے اوپر گر جاتے ہیں وہ ٹین، کسی کو لگ جاتا ہے تو کسی کی گردن کٹ جاتی ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، ہے نا؟ کبھی دیکھا آپ نے تیز ہواؤں میں جب چیزیں اڑتی ہیں تو کتنا خطرناک وہ وقت ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ زمین جب اس کی کشش ثقل ہی ختم ہو جائے گی تو پہاڑ کیسے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ازر اشار اترت، عربوں کے یہاں پر اونٹ سب سے قیمتی متاع ہوتی تھی، یعنی اونٹ جس کے پاس ہوتا تھا سواری کے لیے، سمجھے وہ صاحب حیثیت پرسن ہے۔ اب اس میں جو اونٹنی ہوتی تھی، اگر وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی تو وہ بہت ہی زیادہ ان کے نزدیک قیمتی متاع تھی، ایک بہت بڑا سرمایہ تھی، یعنی اب وہ 1-2 ماہ کے بعد بچہ پیدا کرنے والی ہے اور دودھ بھی دیا کرے گی۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنی جو قیمتی متاع ہے اس کو سنبھالنے کا بھی ہوش نہ رہے گا، یعنی جس کو دنیا میں انسان خوب سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا نا، یعنی جو بہترین اموال ہوں گے انسان کے، وہ اس وقت چھوڑ دیے جائیں گے جس کا ہر وقت انسان دھیان رکھتا تھا۔ یعنی ایسا وقت آئے گا کہ انسان کو ان تمام وہ قیمتی مالوں سے بھی غافل کر دے گا، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جن کے پیچھے بچے ہوتے تھے، یعنی ایسی اونٹنی جو ابھی خود حاملہ ہے اور اس سے پہلے بھی اس کو بچے ہو چکے ہیں، تو یہ عربوں کا بہترین مال تصور کیا جاتا تھا۔ تو ہر نفیس مال، یعنی یہاں پر دراصل اونٹنی کو بتا کر ہر نفیس مال، آج آپ دیکھیں ہماری ساری جیولری، ہمارا سارا جو قیمتی سامان ہے، ہمارے جو پیسے ہیں، مال ہیں، کہاں رکھتے ہیں ہم؟ کیا اس کو ہم ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر ڈال دیتے ہیں، یا کچن میں رکھ دیتے ہیں، یا انٹرنس پر رکھ دیتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں ہم زیورات کو؟ نہیں نا، کہاں رکھتے ہیں ہم؟ کتنے قیمتی ہوتے ہیں نا، کتنا سنبھال سنبھال کر ہم رکھتے ہیں اس کو، کہ کوئی سے لے نہ لے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے اس کے اوپر۔ تو اس وقت قیامت کی وہ ہولناک اتنی زیادہ ہوں گی، شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان اپنے قیمتی مال و متاع سے بے نیاز ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی دہشت کا اثر ہوگا، اور اس قیامت کی دہشت کا اثر یہ ہوگا کہ جانوروں پر بھی اس کا اثر پڑے گا، کہ جب وَإِذَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ تمام جنگلی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، یعنی جو جنگلی جانور، آپ دیکھ رہے کتنے نیڈر ہوتے ہیں، کتنا بے خوف ہو کر ادھر ادھر دوڑتے پھرتے رہتے ہیں, تو اس وقت وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی سانپ کو ڈسنے کا ہوش نہ رہے گا, شیر کو پھاڑ کھانے کا ہوش نہ رہے گا, سب وحشی جانور انسانوں کی آبادیوں اور شہروں کی طرف نکل آئیں گے, اور جو جانور اپنے بلوں میں رہتے ہیں یا کچھار میں رہتے ہیں وہ سب چھوڑ دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جب سیلاب آتا ہے تو کیسے ہوتا ہے کہ لکڑیوں اور ساری چیزیں سیلاب میں تیرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, تو کیسا وہ وقت ہوگا؟ ایسا وہ وقت ہوگا کہ جانوروں کو بھی ہوش نہ رہے گا اور ہر جانور اپنے بل سے باہر آئیں گے, اپنی کچھار سے باہر آئیں گے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, جس وقت آپ دیکھیں کہ جب کہیں آگ لگتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے, یا کہیں زلزلہ آتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے. اور ایسے وقت میں لوگ کئی دفعہ جب زلزلہ آیا ہے تو لوگوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں وہ کہنے لگے کہ پڑوس میں, یعنی بازو کے روم میں, بیڈ روم میں ہمارے بچے سو رہے تھے, لیکن جس وقت زلزلہ آیا تو ہمیں ہوش نہ رہا اور ہم خود نکل کر باہر بھاگ کر آ گئے. یعنی اتنا وہ خطرناک وقت ہوگا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. آپ سوچیں کہ جو یعنی اتنا آج یہ سورج جس کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, جس میں آگ ہی آگ ہے, جو آگ کا گولا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پوری آگ ہی بجھا دے گا, بے نور ہو جائے گا وہ سورج. جب ستارے جھڑ جائیں گے یا ماند پڑ جائیں گے, آج یہ ستارے ہمیں کتنا اجالا دیتے ہیں نا, اور کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں آسمان پر, تو یہ ستاروں کا یہ حال ہوگا. اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, امیجن کریے کہ پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے, کتنی زیادہ اس میں طاقت ہے پہاڑ میں, اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور دوسری جگہ آتا ہے کل اہن المنفوش, کہ یہ بالکل روئی کے دھنکے ہوئے گالوں کی طرح ہو جائیں گے, اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, بھربھری ریت کی طرح ہو جائیں گے. اور دس ماہ کے حاملہ اونٹنیاں ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی. تو جیسے آج ہمارا قیمتی مال و متاع ہے, اس زمانے میں اونٹ بہت زیادہ قیمتی متاع تھا. آج ہمارے پاس ہمارے زیورات ہیں, ہمارا مال ہے, جو بھی ہمارے پاس جو پریشیس یعنی قیمتی چیزیں ہیں, مہنگے ہو سکتا ہے, کسی کے پاس بہت مہنگے ڈنر سیٹ ہوں, کسی کے پاس یعنی فرنیچر بہت مہنگا ہو, کراکری بہت مہنگی ہو, لباس بہت مہنگے ہو, تو وہ ساری جو قیمتی متاع ہے وہ انسان ایسے ہی بس ڈال دے گا, چھوڑ دے گا اس کو. اور سارے جانور جو جنگلی جانور ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, سمٹ آئیں گے, اپنے بلوں سے, اپنے کچھاڑ سے نکل آئیں گے. یعنی کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے گا, سب اس کی شدت سے پریشان ہو جائیں گے. اور وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. آپ جانتے ہوں گے نا کہ سجیرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس میں مخالطت یا تلاتم کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی مراد وہ سمندر ہے جو بھرا ہوا بھی ہو اور خوب اس کے اندر تلاتم ہو, ابل رہا ہو جو. اور تنور کو ایندھن سے بھر کر گرم کرنا, یہ بھی اس کے معنوں میں آتا ہے. سجر تنور, پوری شدت سے آگ کو بھڑکانے کے لیے. سجور ایندھن کو بھی کہتے ہیں جسے تنور گرم کیا جاتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے تنور میں ڈالی جاتی ہے وہ سجور ہے. اب آپ کو سوچئے کہ پانی دو گیسوں سے مل کر بنتا ہے نا, آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے. اور ہائیڈروجن خود ایسی گیس ہے جو آتش گیر ہے, جو آگ دکھانے سے ہی فوراً بھڑک اٹھتی ہے, اور آکسیجن اس آگ کو بھڑکانے میں مدد دیتی ہے. تو یہ سبحان اللہ, اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہی دو گیسیں جب کیمیائی طریقے سے ملائی جاتی ہیں تو جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ ان گیسوں سے بالکل برعکس خاصیت رکھتا ہے, یعنی آگ کو بجھا دیتا ہے. قیامت کے دن سمندروں کے پانی کو پھر سے انہی دو گیسوں میں تبدیل کر دیا جائے گا, اور پھر ان میں آگ لگ جائے گی اور بالآخر وہ خشک ہو جائیں گے, سمندر خشک ہو جائیں گے. سوچے کہ سمندر جب بھڑک اٹھیں گے تو کیا معاملہ ہوگا. یعنی دنیا میں کتنا حصہ سمندر ہے اور کتنا حصہ زمین ہے, یعنی بحر اور بر کتنا ہے, کیا کوانٹیٹی ہے دونوں کی, آپ لوگ جانتے ہیں؟ ٹو تھرڈ حصہ, جی ویری گڈ ماسٹر, جزاکم اللہ خیر. ٹو تھرڈ حصہ سمندر ہے اور ون تھرڈ حصہ زمین ہے. اب امیجن کریے کہ جو ٹو تھرڈ حصہ ہے زمین کا وہ آگ میں لپٹا ہوا ہوگا, تو آپ بتائیے کیا کیفیت ہوگی. جی بالکل, 70% واٹر ہے اور 30% زمین ہے. تو یہ جو ٹو تھرڈ حصہ ہے, 70% جو سمندر ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے, अब देखिए, एक जगह आग लगती, कभी कभी आपने सुना होगा ना कि जंगल में जब आग लग जाती है, जैसे अक्सर ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगती है या अमेरिका के जंगल में आग लगी थी, और वो कई महीनों तक चलती रहती है और कई गुना पानी भी उनको बुझा नहीं पाता है ना। तो जब आग लगती है तो कितना वो भड़कती चली जाती है। तो अल्लाह ताला उस कयामत की मंजरकशी यहाँ फरमा रहे हैं और उसकी हौलनाकी और हैबत को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि इमेजिन करो कि वो समंदर जो कि 70% है जमीन का, वो सब भड़का दिए जाएंगे, आग ही आग होगी, और उसकी वजह से वो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा वहां का। इतना खतरनाक मंजर होगा, हम कैसे उस वक्त की हौलनाकी से बच सकते हैं? हमें थोड़ी देर के लिए गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुरान तदब्बुर और अमल पढ़ रहे हैं। हमें यह देखना है कि मैदान हश्र में कौन से आमाल हमारे काम आ सकते हैं, मैदान हश्र में रुस्वा करने वाले आमाल कौन से हैं। एक हदीस में आता है कि तंगदस्त मकरूस को मोहलत देने वाला अर्श के साए में होगा, अच्छे अखलाक वाले वो भी अर्श के साए में होंगे, या उनका तराजू पड़ा भारी होगा नेकियों का अखलाक की वजह से। किसी के ऐब पर पर्दा डालने वाले वो भी कयामत के दिन अल्लाह ताला उनके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। और कुछ लोग होंगे जो नूर के मिंबरों पर होंगे, जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश करेंगे। कौन होंगे ये? आपस में एक दूसरे को अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मुलाकात करने वाले। और उस दिन कयामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें ऊंची होंगी कि हर कोई उनको देख सकेगा। तो उन आमाल पर गौर करने की कोशिश करिए कि जब ये आमाल आखिरत के दिन उस वक्त की तंगी में हमारे काम आएंगे, सुभान अल्लाह। तो आप इमेजिन करिए कि ये सब कैसे हालात होंगे, यानी क्या हाल होगा। एक छोटा सा मामूली जलजला आता है तो क्या हाल होता है हमारा, हम कितना घबरा उठते हैं, सब हर चीज तहस नहस हो जाती है, सब तितर बितर हो जाता है। तो पूरी जमीन को हिला डाला जाएगा, समंदर में आग लगा दी जाएगी, भड़का दी जाएगी, जंगली जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, तारे मांद पड़ जाएंगे। और फिर बहुत ही अहम बात है, उसके आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगे की आयत में आ रही है, इज़्ज़त सुहूफ़ नुशिरत व इज़्ज़त समा उकुशितत व इज़्ज़त जहीम सुइरत व इज़्ज़त जन्नत उज़लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहदरत फला उक़्सिमु बिल खुन्नस अल जवार अल कुन्नस वल्लैल इज़ा असअस वस्सुबह इज़ा तनफ्फस। आगे बढ़ने से पहले, यानी जब सूरज की बात की गई है और चांद की बात की गई है, सितारों की बात की गई है, जंगली जानवरों की बात की गई है और समंदर की बात की गई है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात की गई आयत नंबर 7 में, वह इज़ा नुफूस ज़ुविजत, जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएगी, वह इज़ल मऊदत सुइलत, और जिंदा दरगवर लड़की से पूछा जाएगा, बेअई जम्बिन कुतिलत, कि वो किस जुर्म में मारी गई थी। ये आयत हमेशा इस बात का एहसास दिलाती है कि वो तो जमाने जाहिलियत था, जब बिल्कुल तारीकी का दौर था, कोई लिटरेसी आम नहीं थी। और आज हम अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड और मॉडर्न और तालीम याफ्ता कहते हैं कि हम बहुत अच्छे जमाने में, दौर में जी रहे हैं, तरक्की याफ्ता दौर में हम जी रहे हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, हम कोई जंगली लोग नहीं हैं। लेकिन आप बताइए, उस जमाने में तो वो लोग बच्चों को पैदा होने देते थे, और अरब के कुछ कबीलों में ये रिवाज था, हर कबीला नहीं था ऐसा, वरना तो फिर लड़कियां जिंदा ही नहीं रहती थी। कुछ कबीलों में ये रिवाज था कि वो लोग लड़की को इस डर से कि वो हमारे साथ खाने में शरीक होगी या उसकी वजह से हमें दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा, उसके ससुराल वालों के सामने, बाय से हमारे लिए वो आर होगी, तो इस वजह से वो लड़कियों को जिंदा दरगवर कर देते थे, यानी लड़की पैदा होती थी उसके बाद उसको वो मिट्टी में दफन कर देते थे। तो यहां पर अल्लाह ताला इस कदर गजबनाक होगा उन लोगों पर जिन लोगों ने लड़कियों को जिंदा दफन किया था या लड़कियों को मारा था, कि अल्लाह ताला उनसे भी नहीं पूछेगा। बल्कि तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो अंदाज तखातुब है कि अल्लाह ताला मुजरिमों पर इंतहाई गजबनाक होगा, जिसकी बिना पर वो डायरेक्ट उनसे भी नहीं पूछेगा, बल्कि मजलूम लड़की से पूछेगा कि उसे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया। तो अब अहले अरब किस वजह से लड़कियों को दफन कर देते थे? तो बास कहते हैं कि वो तंगदस्त और मुफलिस हो जाने के खतरे से औलाद को मार डालते थे, और इस वजह से वो लड़कों और लड़कियों में कोई लिहाज नहीं करते थे। दूसरा रीजन बताया जाता है कि वो किसी को अपना दामाद बनाना अपने लिए बायस नंगो आर समझते थे, जैसे कि आज आप जानते होंगे ना कि लड़की वाले बिल्कुल नीचे वाले समझे जाते हैं और लड़के वाले बिल्कुल अपर हैंड होते हैं कि हम बहुत अच्छे क्योंकि हम लड़के वाले हैं। जैसे वो दामाद को इतना ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाता है ना कि दामाद के लिए दस्तर भी अलग लग रहा है। एक शादी ऐसी हुई, कहा जाता है हैदराबाद की शादी का वाकया सही वाकया है कि लड़का और लड़के वाले इस वजह से नाराज होकर उठकर वापस जाने लगे बारात लेकर के, लड़के के लिए अलग से स्पेशल दस्तरखान नहीं सजाया गया। और ये हर जगह नहीं है ये मामला कि अच्छा लड़के के लिए स्पेशल दस्तरखान सजाया जाए नहीं दूल्हे के लिए, ये कहाँ का है भला रिवाज? ये सब हिंदुआना रिवाज है, ये जाहिलाना सोच है। असल में ऐसी क्या खास बात होगी भी, अगर आप दामाद बने हैं तो आपने तो एहसानमंद होना चाहिए और आपने अपने ससुराल वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने अपनी इतनी कीमती बेटी जिसको आपने बचपन से परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम और तरबियत दी, और आपने अपनी इतनी कीमती बेटी, अपनी कीमती मता हमारे हवाले कर दी, तो हम तो आपके आभारी हैं, एहसानमंद हैं। लेकिन उल्टा हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है आप बताइए, किसको झुकना पड़ता है और कौन अपने आप को बड़ा आला और अरफा समझता है? कॉन्सेप्ट क्या है हमारे यहाँ पर, जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो कौन लोग ज्यादा अपने आप ज्यादा अपने लिए प्रोटोकॉल मांग रहे होते हैं? मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ जी, लड़के वाले ना, और लड़की वालों को क्या समझा जाता है? कमतर समझा जाता है कि आपको ही झुकना चाहिए हमारे सामने, आपको ही सब सर्व करना चाहिए हमारे लिए, हमारी खदमत में 24 घंटे हाथ बांधे खड़े रहना चाहिए जब हम खाने के लिए आए तो, है ना? तो ये क्या बात हुई भला? और ये जहेज देना भी तो इसी की अलामत है कि आप लड़की वालों को कमतर समझते हैं, इसीलिए लड़की के साथ जहेज देते हैं। यानी आपके नजदीक लड़की की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको इस वजह से ले रहे हैं कि उसके साथ जहेज आ रहा है, तब आप उसकी उसकी अहमियत को समझते हैं। कितने यानी आप कह सकते हैं बहुत ही बेगैरत लोग होते हैं जो लड़की वालों से कुछ चीज लेते हैं। यानी कितने, अब क्या कहें, बहुत अजीब अल्फाज हैं वाकई में। कुछ लोगों ने इस पर किताबें भी लिखी हैं कि दुल्हा बिकता है, और वाकई में दुल्हा बिकता है, और दुल्हे को तोला जा रहा है, इधर सामान है जहेज का, दूसरी तरफ दूसरे पल्ले में दुल्हा बैठा है। कितने में बिका, कितनी जोड़े की रकम ली, कितना फर्नीचर मंगवाया। तो आपको लड़की मिल गई काफी नहीं है? आज लड़कियों को क्यों, आप देखिए उस जमाने के जो बात मैं कह रही थी कि जमाने जाहिलियत के लोग कम से कम बेहतर थे कि उसको जिंदा तो होने देते थे, इतना तो हक देते थे उसको, जिंदा होने के बाद उसको कम से कम मिट्टी में दफन करते थे वो। लेकिन आज हम पढ़े लिखे लोग, अपने आप को बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड कहने वाले, आज हम हमारा हमारे माशरे में क्या हाल है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, हालांकि ममनू है प्रेगनेंसी के बारे में बताना कि क्या है, लड़का है या लड़की है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाए जाने के केसेस इंडिया पाकिस्तान में होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि लड़की पैदा होगी तो उसके लिए जहेज जमा करना पड़ेगा। अगर तीन लड़के होंगे, चार लड़के होंगे, पांच लड़के होंगे तो बस या अल्लाह रहम फरमाए, फिर तो ऐसा लगता है कि जब तीसरी या चौथी बेटी होती है तो लोग मुबारकबाद देने नहीं बल्कि पुरसा देने आते हैं, हाय तीसरी भी हो गई, अरे अरे अरे, अरे, अरे। है ना? और कुछ हस्बैंड तो अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे देते हैं कि सिर्फ बेटियां पैदा हुई हैं, मुझे बेटा चाहिए तो दूसरी शादी करना चाहते हैं। लाहौल ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितनी अकल पर पर्दा पड़ा गया उनके, कितने गए गुजरे लोग हैं। तो उस जमाने के लोग बेहतर थे, आज के लोग तो अबॉर्शन करवाते हैं। तो आपको इसकी रिपोर्ट मालूम है, आपने एक प्रेजेंटेशन देखा होगा, अक्सर हम लोग बताते हैं उसको प्रेजेंटेशन को, सूरह अनाम में जहां आता है ना कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देंगे। तो जो अबॉर्शन का रेशो बताया जाता है कि हर साल वो कितना बढ़ता जा रहा है, और अब नौबत ही आ गई हिंदुस्तान में कि गुजरात में और मारवाड़ी लोगों के यहाँ अब एक लड़की है और 10 लड़के हैं। यानी इतने इन लोगों ने अबॉर्शन करवाए कि अब लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी के लिए, और लड़कों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं, वो शादी ही नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियां अवेलेबल नहीं है। और जब अबॉर्शन करवाए जाते हैं जिन हॉस्पिटल्स के बाहर, क्योंकि इलीगली ये काम होता है, तो वो लोग रात के अंधेरे में वो जो अबॉर्शन करवाए हुए जो बच्चों के जिस्म होते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो करके निकालते हैं अबॉर्शन करके, बाज़ वक़्त जब अबॉर्शन नहीं होता है किसी तरह कोई टेबलेट से या इंजेक्शन से, तो अंदर कुछ आला और कैंची डालकर उसके बच्चे के अंदर पीसेस किए जाते हैं टुकड़े टुकड़े, और फिर उसको खींचकर निकाला जाता है, और वो एक थैली में ट्रैश बैग में डालते हैं और बाहर कहीं डालकर आते हैं, और फिर उसको कुत्ते भी मोड़ते हैं, जंगली जानवर उसको खाते हैं। लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लड़की में जरा सी खामी हो उसके उसको, यानी अभी किसी ने लिखा है कि चश्मा भी लगा होता है लड़की को तो उस पर भी डिवोर्स दे देते हैं कि इसकी आंखों में रोशनी नहीं है ज्यादा। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ज्यादा। यानी आज इतने गए गुजरे हो गए, हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ترقی یافتہ دور میں ہم جی رہے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو جب ان کا ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں تو اس کو دفن بھی نہیں کرتے، وہ بچوں کو اس کو کتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اتنا ہم گر گئے ہیں. اور کہا جاتا ہے انہیں اتنے ڈفرنٹ قسم کے ابارشن کے طریقے ہیں کہ ایک زہر آلود انجیکشن ہوتا ہے جو اندر جب وہ دیا جاتا ہے انجیکشن، تو اندر وہ بیبی کو، جو چاہے وہ ایک مہینے کی پریگنینسی ہو، دو مہینے کی ہو، تین مہینے کی پریگنینسی ہو، چار مہینے کی پریگنینسی ہو، تو اندر جب وہ اس کو انجیکشن دیا جاتا ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے وہ مادہ، تو اس کی وجہ سے وہ بچہ ہرا نیلا ہو جاتا ہے زہر کی وجہ سے، وہ زہر کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے. بہت ہی تکلیف دہ طریقہ ہے یہ. اور وہ سارے پھر وہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں اندر سے بچے کے کھینچ کے نکالے ہوئے، یا جو بھی نکلتا ہے بچہ، اس کو ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بن میں. تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور اسلام نے، سبحان اللہ، اسلام نے کیسے اس جنگلی اور اس بےہودہ جو کانسیپٹ تھا اس کا خاتمہ کیا الحمدللہ، کہ اسلام نے عورت کو وہ عزت اور وہ مقام دیا کہ اگر کوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے، پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی. ترمذی کی حدیث ہے. اسلام نے یہ جو جاہلیت کا کانسیپٹ تھا اس کو ختم کیا. اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا، جبکہ عربوں نے وراثت سے عورت کو محروم رکھا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکی چلی جا رہی ہے دوسرے گھر میں، تو اس کو وراثت میں حق ہی نہیں دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اچھا، یہ لڑکی کی وجہ سے ہم کو ہمارے داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، یا جو جنگیاں ہوں گی تو اس میں بیٹے تو ہمارے کام آئیں گے، بیٹیاں کوئی کام نہیں آئے گی. حالانکہ ان کے یہاں پر جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن وہ صرف جھکنا پڑے گا دامت کے سامنے، بیٹی کے سسرال والوں کے سامنے، اس وجہ سے لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے. اور آج کس وجہ سے دفن کرتے ہیں؟ جہیز کی وجہ سے دفن کرتے ہیں، دفن نہیں کرتے، سوری میں بہت اچھا لفظ کہہ رہی ہوں. آج زندہ وہ اندر سے نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کو جنگلی جانور کھائیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی کتنے بے حس ہو گئے نا ہم لوگ، اور کتنے صفاق ہیں آج کے دور کے لوگ. اپنے کوئی زندہ بچے کو کیا کوئی ایسا کرے گا کہ اس کو ٹکڑے کر کے ڈال دے ڈسٹ بن میں؟ تو پہلی بات تو لڑکے اور لڑکیوں میں ڈیفرنشیٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ جہیز کی رسم کا خاتمہ کرنا چاہیے. اور کیوں ہم، یعنی کس معاشرے کا اثر ہے آپ ہمیں بتائیے ہم پر؟ اسلام نے تو ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی. اسلام نے ہمیں بتایا کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بہن ہے، بیٹی ہے تو اس کی پرورش پر جنت کی بشارت ہے، بیوی ہے تو وہ اس کو بہترین متا کہا گیا، الدنیا خیر المتا و خیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یعنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، سب کو ہمیں، یعنی مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو آپ اپنی آنکھوں اور پلکوں پر بٹھا کر رکھیں. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ نازک آبگینے ہیں، انہیں تکلیف نہ دینا، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا، ان سے تیز لہجے میں بات نہ کرنا، یہ بالکل فرجائل ہیں، ڈیلیکیٹ ہیں یہ. اور رسول اکرم خود کتنا احترام کرتے تھے اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، کہ جب صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر چڑھنے لگی تو نہیں چڑھ پا رہی تھی اپنے قد کی وجہ سے، آپ نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس پر پیر رکھ کر وہ چڑھی. سبحان اللہ. یہ تھا اسلام میں عورتوں کا مقام، ان کی عزت، ان کا مرتبہ. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے، ضمیر مر چکا ہے واقعی میں. تو اذا النفوس زوجت واذا المعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. اس وقت جب یہ جانیں جوڑ دی جائیں گی، یعنی ہر صاحب عمل کو جیسے صاحب عمل کا ساتھی بنایا جائے گا، یعنی نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، بدکردار لوگ بدکردار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جہنمی جہنمیوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی لوگوں کو جوڑوں جوڑوں کی شکل میں لایا جائے گا. شیاطین اور کفار ساتھ میں ہوں گے، کفار کو گروہ در گروہ بنا کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اور پھر جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. تو قیامت کے دن اپنے ہم مزاج لوگ ہم مزاج لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہ بھی یاد رکھیں. تو ابھی سے سوچ لیں اور غور و فکر کریں کہ آپ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، آپ کی کمپینین شپ کس کے ساتھ ہے، یا کون لوگ آپ کو پسند ہیں، کن سے آپ کی دوستی ہے، کون لوگ آپ کو محبوب ہیں. اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے سبب اس کو دفن کیا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو زید رضی اللہ عنہ کے فادر تھے عمر بن نفیل، وہ اکیلے ایک امت کی طرح اٹھائے جائیں گے. رسول اکرم پر وہ ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ اس وقت تک وہ زندہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا تھا اور وہ حق کی تلاش میں کئی جگہ گھوم کر آئے تھے، اور وہ کعبۃ اللہ کے گرد گھوم کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عبادت بتا دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، کبھی انہوں نے بتوں کے نام کا وہ کوئی کچھ پرساد نہیں کھایا، کبھی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح نہیں کیا، بلکہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ بکری کو یہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو تم اس کو کیسے کھا سکتے ہو کسی اور کے نام پر. تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو لوگ بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا چاہتے تھے تو وہ عمر بن نفیل ان لڑکیوں کو بچا لیتے تھے اور خود پرورش کرتے تھے ان کی، اور لڑکی کو بڑے ہونے کے بعد وہ اس کے والدین کے پاس لے جاتے اور کہتے کہ اگر تمہیں چاہیے تو واپس لے لو ورنہ میں خود اس کی شادی کر دوں گا. سبحان اللہ، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ایسی انسانیت والے لوگ تھے، الحمدللہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ تھے. تو آج بھی وہی زمانے جاہلیت بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے. تو یہاں پر اصل میں وارن کیا جا رہا ہے، زجر و توبیخ اور جھڑکی ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. تو کیا ہم کبھی بیٹیوں میں ڈیفرنشیٹ کریں گے پھر؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے سوال کیا جائے گا. اب آگے کہا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ بیٹیاں تو کتنی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو بھی بہت اچھا بنایا الحمدللہ. بیٹے بھی بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن بیٹیوں میں جو نرمی اور جو غم گساری رکھی ہے والدین کے لیے، آپ بتائیں کسی اور میں ہو سکتی ہے؟ جتنا بیٹیاں قریب ہوتی ہیں والدین سے یا جتنا وہ درد رکھتی ہیں والدین کا، یعنی ایکچولی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. مرد کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی میں گم ہو جاتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں گم ہو جاتا ہے. لیکن بیٹیاں، حالانکہ وہ گھر سے دور چلی جاتی ہیں، رخصت ہو کے جاتی ہیں، لیکن جتنا زیادہ درد وہ رکھتی ہیں والدین کا کوئی اور نہیں رکھ سکتا. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اس کی کھال کھینچ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی. علیمت جان لے گا یا جان لے گی، نفسن ہر جان، ماں جو احضرت اس نے حاضر کیا، فلا تو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والوں کی، الجوار الکنس چلنے والے چھپنے والے کی، واللیلی اور رات کی، عزت جب اسعس وہ لوٹ جائے، والصبح اور صبح کی، عزت تنفس جب وہ سانس لے. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے یا نشر کیے جائیں گے، اور آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی جب اس کی تاریکی چھانے لگے، اور صبح کی جب وہ سانس لے. دوبارہ پھر ہمیں اسی طرف لایا گیا ہے کہ جب اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے. تصور کریے کہ ہمارا ہر لکھا ہوا، سوری ہمارا ہر کیا ہوا عمل، وہ لکھا ہوا ہوگا اور وہ نشر ہوگا. جیسے کہ آج کل ٹی وی پر خبریں نشر ہوتی ہیں، اخبار میں خبریں لکھ کر پرنٹ ہوتی ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، یا اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، تو نشر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا یا کھول کر پھیلا دینا اور کوئی خبر مشہور کرنا. اس کی جو ضد ہے یا اپوزٹ ہے لپیٹنے کے ہیں. تو اس دن لوگوں کے اعمال نامے کھول کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے. امیجن کریے کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے. آج ہم کتنا ڈرتے ہیں نا اپنے کسی بھی، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، اور ہم چاہتے کہ ہماری غلطیاں چھپی رہیں، ہے نا، یہی ہم چاہتے ہیں نا. تو کیا چیز کل قیامت کے دن کام آئے گی، اور کون سی چیز، کون سا عمل ہمیں کل قیامت کے دن ہماری برائیوں کو چھپانے کا ذریعہ بنے گا؟ کیا چیز؟ کہ جس نے کسی کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے درمیان ایک چادر ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، کیا میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالا تھا؟ تو بندہ کہیں گا ہاں اے اللہ تعالیٰ، تو نے دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا۔ اور بندہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہاں آج بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج بھی میں نے تمہارے عیبوں کو چھپا دیا، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، کتنی یعنی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو اعمال برے اعمال ہیں اس کسی کے سامنے آئے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں آج دنیا میں کیا کرنا پڑے گا کہ دوسروں کے عیب اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کیا آپ بتائیں گے اس کو، دوسروں کو ہر ایک کو بتاتے پھریں گے، نشر کرتے پھریں گے خبریں؟ نہیں، بلکہ جب بھی کسی کے عیب پر نظر پڑے اس پر پردہ ڈال دیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب گندگی دکھائی دیتی ہے تو کیا ہم اس کو اچھالتے پھرتے ہیں گندگی کو؟ نہیں نا، بلکہ اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں نا، بند کر دیتے ہیں اس کو۔ تو ایسے کسی کے عیب اور برائیاں نظر آئیں تو اللہ کے لیے خاموش ہو جائیے، اور یہ بہت اچھی کوالٹی ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے گی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ افق منافقوں نے اس کو ایک غلط رنگ دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا گمان کیوں نہ کیا، اور تمہاری زبانیں کیوں اس بات کو ایک زبان دوسری کی طرف لے کر چلتی چلی گئی، تم لوگ وہیں خاموش کیوں نہیں ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین فرماتا ہے کہ اگر کوئی اسکینڈلز، کوئی ایسے افیئرس کے بارے میں پتہ چلے، کسی کے عیبوں کے بارے میں پتہ چلے، تو وہیں اس کو دفن کر دیں، خاموش ہو جائیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے؟ تو اور ہم کو اپنے عیب بھی تو دیکھنا چاہیے نا، وہ جو آتا ہے نا کہ نہ تھی حال کی ہمیں جب اپنے خبر، رہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ واقعی میں اگر ہم اپنی برائیوں کو دیکھ لیں تو ہم کو کوئی پھر برا نظر نہیں آئے گا، ہم خود اتنے برے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اتنی برائیاں ہوتی ہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ برائیاں۔ تو جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے تو ہم کو اپنی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور آسمان وإذا السماء کشطت، جیسے اونٹ کی کھال اتاری جاتی ہے، یا کسی بھی کھال کو کھینچنے یا اتارنے کے لیے کہا جاتا ہے لفظ، بلکہ قصائی قصاب کو بھی کہا جاتا ہے جو جانور کی کھال اتارتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان محض ایک ٹھوس جسم ہی نہیں بلکہ اس کے جسم پر کھال کا پردہ بھی ہے۔ جیسے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں نا آسمان کا کہ بس یہ ہماری آنکھوں کی انتہا ہے تو اس لیے ہم کو آسمان نظر آتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بات کہی ہے کہ آسمان وہ ایک مجسم چیز ہے، سالڈ چیز ہے، تو آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، تو وہاں کی ساری جو جیسے کھال اتارنے کے بعد کیسے اندر کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو ایسے ہی وہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نظر آئے گا۔ اور وَإِذَ الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ آپ سوچیں کہ جہنم تو ہے ہی آگ ہی آگ، لیکن اس پر مزید اس کو بھڑکایا جائے گا، یعنی آگ میں مزید آگ ڈالی جائے گی، یا اس سے اور بھڑکانے والی چیزیں اندر ڈالی جائے گی تاکہ مزید وہ بھڑک اٹھے۔ کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں جہنم کی آگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ اتنی وہ خطرناک آگ ہے کہ خود جہنم کی آگ بھی کئی دفعہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری اسکن تو کتنی نازک ہے نا، کہ مجھے ہمیشہ جب جہنم کی آگ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جب ہم روٹی ڈالتے ہیں، روٹی خوب پھولتی ہے، اور غلطی سے اگر روٹی میں کہیں ہول رہ جاتا ہے اور ہماری انگلی اس ہول کے پاس چلی جاتی ہے، تو روٹی کے اندر کی جو گرم بھاپ ہے وہ ہمارے ہاتھ پر یا انگلی پر لگ جاتی ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت صرف وہ بھاپ لگنے سے، جو روٹی کے اندر تھی وہ بھاپ۔ آپ سوچیں کہ اگر ڈائریکٹ آگ پر ہاتھ پڑ جائے تو کیا حال ہوگا انسان کا، انسان کی اسکن کتنی نازک ہے، کیا وہ آگ برداشت کر سکتی ہے؟ واقعی میں یہ جو صورتیں ہیں آخر کی، یہ ہمیں بہت بارہا یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں، ہم اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں، ہم فکر کریں جہنم کی آگ سے بچنے کی، اور صرف ہمیں اپنے آپ کو ہی بچانا نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، یہ خود ہی نہیں بچ جانے جہنم سے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش اور فکر کرنی ہے۔ لیکن کیسی بھاگ دوڑ والی آج ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، کتنی مصروف لائف ہو چکی ہے ہماری، اور یہ رہی صحیح کثر انٹرنیٹ اور موبائل نے پوری کر دی ہے کہ آج ہم کو نیک اعمال کرنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ये मोबाइल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो जो भी वक्त दुनिया में मिला है, अपने आप को आग से बचाने वाले ऐसे आमाल करिए जो हमें आग से बचा सकें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि जहन्नम उस वक्त भड़काई जाएगी, व इज़ल जन्नत उज़लिफत, सुभान अल्लाह, जन्नत मोमिनों से करीब ले आई जाएगी। और जो हमारे साथ बहुत पहले से, वो लोग जानते होंगे कि हमेशा मैं जब जन्नत करीब ले आई जाएगी के लिए जो सबसे बेस्ट मुझे मिसाल नजर आती है कि हम इंसान है ना, हम तो दुनिया में जो चीजें हमारे साथ होती हैं उसी को मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई ऐसी फ्लाइट लेते हैं जो बिल्कुल इकोनॉमी वाली होती है, कि सस्ती से अगर हम फ्लाइट लेते हैं तो उसमें आपको बार बार बस फ्लाइट से उतरकर बस में जाना पड़ता है, फिर वो एयरपोर्ट ले जाते हैं, फिर बस से एयरपोर्ट से वापस लाते हैं, फिर सीढ़ियां चढ़कर आपको प्लेन में बैठना पड़ता है ना। और अगर आपके साथ हैंड कैरी हो तो और भी मुश्किल होती है कि वो जहाज कितने ऊंचे सीढ़ियां चढ़ना या वहां से उतरना। कभी आपको मौका मिला है, जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं वो जानते होंगे कि कितनी तकलीफ देह सूरत हाल होती है वो, कि जब आपको प्लेन से उतरकर सीढ़ियों से चढ़कर या उतरकर जाना होता है, और बस में बिठाकर पहले ले जाते हैं, फिर बस से उतरो, फिर प्लेन की सीढ़ियां चढ़ो, फिर प्लेन से उतरो, फिर बस में चढ़ो, फिर वहां से उतरो, फिर एयरपोर्ट पर जाओ, बहुत तकलीफ देह सूरत हाल होती है, यकीन जानिए। वो अगर स्पेशली आपके पास आपका हैंड बैग भी है, भारी बैग, और बाजू का जब आप अच्छी कोई फ्लाइट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो लिफ्ट है, यानी जो आप उसको जो भी कह सकते हैं, लिफ्ट है, एलिवेटर, जो भी कह लें आप उसको, राहदारी है, कॉरिडोर है, वो आपके सामने लाया जाता है, यानी वो ऑटोमेटिक होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, और जहां फ्लाइट रुकती है तो फ्लाइट के दरवाजे के सामने वो कॉरिडोर लाकर लगा दिया जाता है, और आप अंदर के अंदर ही, यानी आपको उतरना भी नहीं पड़ता, वो आप वो फ्लाइट के करीब ला लिया जाता है वो कॉरिडोर। तो वह उज़लिफत जन्नत इज़ल जन्नत उज़लिफत, कि और जन्नत करीब ले आई जाएगी। तो सुभान अल्लाह, मोमिनों की क्या शान होगी, अहले ईमान की क्या शान और क्या पज़ीराई होगी, किस कदर उनको बेहतरीन तरीके से वेलकम किया जाएगा, कितना ऑनर उनको दिया जाएगा, इतने ऑनरेबल गेस्ट होंगे वो लोग जन्नत के मुत्तकीन के उनको चलकर भी नहीं जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, उनके लिए जन्नत को ही करीब ला लिया जाएगा। दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, तो जन्नत करीब ले आई जाएगी। अलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, उस वक्त हर शख्स जान लेगा, क्या जान लेगा कि वो क्या लेकर आया है। यही आज का खास की पॉइंट है असल में आज के सूरे की, जिसमें मरकजी मजमून जो कहा गया ना कि अलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, उस वक्त हर नफ्स ये जान लेगा कि वो क्या लेकर आया है। सुभान अल्लाह, यानी इसके जो मानी बताए जाते हैं कि एक तो हर इंसान अपने आमाल का ठीक ठीक मुहासिब होता है, बशर्ते कि वह हीले बहानों या अपने नफ्स की तरफदारी से काम न ले। दूसरे, हर शख्स के आमलनामे भी खोलकर उन्हें दे दिए जाएंगे। इन दो चीजों पर इंसान का दारोमदार होगा, फैसला होगा, यानी अल्लाह ताला अदल से फैसला फरमाएंगे कि आया वो जन्नत का मुस्तहिक है या जहन्नम का मुस्तहिक है। तो अलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, अभी से तस्वुर करिए और अभी सोचिए, यानी आप देखिए जब ये पढ़ते पढ़ते जो मौका होता है, गोया हमारे जहन में जो बात चल रही थी हमारे तस्वुर में वो बात आती है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं आयत, तो बस हम उस जहन्नुम की होलनाकी को महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो जन्नत की ठंडक को हम महसूस कर रहे नहीं कर रहे हैं कि जन्नत मोमिनीन के करीब ले आई जाएगी, मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी। और एक और जो खास तौर से बात है कि जो कुछ करना है वो यहीं दुनिया में करना है, यानी आज ये दुनिया में किया हुआ उस वक्त कल हम आखिरत में अपने सामने हाजिर पाएंगे। अहदरत मतलब वो हाजिर पाएगा जो कुछ वो लेकर आया है, यानी हम अभी से भेज रहे हैं सारी चीजें, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, नहीं हमारे सब आमल रोजाना जाकर जमा हो रहे हैं आगे, और कल कयामत के दिन हम उसको हाजिर पाएंगे। जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के बारे में आता है, जिनको खलीफा सानी भी कहा जाता है, उमर सानी जिनको कहा जाता है, सिर्फ 2.5 साल उनकी खिलाफत रही थी और उन्होंने बहुत बेहतरीन दौर वो कायम किया था खिलाफत का। तो उनके बारे में आता है कि कहा जाता है जब वो एक सफर पर काफिले के साथ जा रहे थे तो लोगों ने पहले अपना सामान जमा करा दिया और बाद में वो खुद गए, यानी पहले ऊंटों पर सामान लदवा कर पहले सामान को भिजवा दिया। कहा जाता है कि लोग पहले पहुंच गए वहां पर और सामान बाद में पहुंचा, तो सारे लोग दौड़कर अपना अपना सामान उतारने लगे। तो इस मंजर को देखकर उनको रोना आ गया और वो बहुत अफसोस और यास के साथ कहने लगे कि ये मंजर देखकर वो कहने लगे मुझे कयामत की याद आ गई, कि کتنی اچھی بات ہے کہ انسان, یہی تو غور و فکر اور تدبر ہے کہ انسان ہر چیز سے سبق سیکھے اور عملی پہلو تلاش کرے اس کے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس منظر کو دیکھ کر یاد آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے سامان وہاں رکھوایا تھا وہی سامان اتار رہے ہیں. جن لوگوں نے سامان رکھوایا ہی نہیں وہ کیا اتاریں گے؟ کچھ بھی نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو کل قیامت کے دن بھی آپ نے سامان لدوایا تھا, رکھوایا تھا تو اتار پائیں گے نا آپ. اگر آپ نے سامان رکھوایا ہی نہیں, کچھ نیک عمل آگے بھیجے ہی نہیں, تو کیا حاضر پائیں گے آپ وہاں پر؟ تو سوچیں اور غور کریں کہ ہے ہمارے پاس ایسا کوئی سامان جو ہم نے آگے بھیجا ہو اور ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت بہترین پونجی ثابت ہوگا کل قیامت کے دن. کوئی ایسے نیک عمل ہیں ہمارے پاس تو وہاں جو ہم حاضر پائیں گے؟ تو جنت اہل تقوی کے قریب کر دی جائے گی تو ہر نفس جان لے گا, یعنی نفس عام ہے, کہ کیا کچھ وہ لے کر حاضر ہوا ہے. اس نے جو کچھ عمل آگے بھیجے تھے, جیسے سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں, ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور انہوں نے جو عمل کیے ان کو وہ موجود پائیں گے. تو یہ صورت میں یہاں تک جو باتیں بیان کی گئی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو موصوف کیا ہے ایسے اوصاف میں جن سے دل دہل جاتے ہیں, کرب میں شدت آ جاتی ہے, جسم کانپنے لگتے ہیں, خوف چھا جاتا ہے. اور یہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, وہ ایسے واقعات اور حالت پڑھ کر اپنے آخرت کے لیے تیاری کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ہر اس کام سے رکتے ہیں یا روکتے ہیں جو آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. اسی لیے سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جو کوئی قیامت کے دن کو اسی طرح دیکھنا چاہے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, تو وہ سورہ تکویر میں تدبر کرے, یعنی غور و فکر کرے اس میں, تو اس کو اپنی آخرت یاد آ جائے گی. اور پھر قسم, یہاں پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں دراصل وہ قرآن کی اہمیت پر کھائی گئی ہیں قسمیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا, حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کو, یہی تک کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی کا حصہ ہم کل کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.